الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، باعث الانبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على افضل الشهراء المقربين وحبيب الى العالمين وإسرته الطيبين الطاهرين، لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أيام عزاء کے آنے کے ساتھ ہی ہمارا یہ درد جس یتیمی اور یتیری کا شکار ہو جاتا وہ تو باقاعدہ آنے والوں کے علم میں ہے، اور اگرچہ ہر ممکن کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے کم سے کم ان کے لیے جو اپنی اہم ترین مصروفیات پر ترک کر کے ہفتے میں ملنے والی ایک چھٹی کے باوجود یہاں تشریف لاتے ہیں، ان کو کم سے کم زحمت کا سامنا کرنا پڑے. اسی وجہ سے پہلے سے اعلانات بھی کر دیے جاتے ہیں، ایسے مقامات پر اطلاع بھی پہنچا دی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دن کچھ ایسی مصروفیت کے اور یکایک مصروفیت کے دن ہوتے ہیں. بعض اوقات اس قسم کی انتظامی پریشانیاں آ ہی جاتی ہیں کہ جس کا مشاہدہ آپ نے پچھلے جمعے کو بھی کیا اور آج بھی. یہ درد جس کا سب سے بڑا مقصد احکام اسلامی کو معاشرے تک پہنچانا ہے، وہ ذمہ داری جو غدیر خم کے میدان میں بھی اور اس سے کچھ پہلے حجت الوداع کے خطبے میں بھی پیغمبر اسلام نے تمام امت کو یہ کہہ کر دی تھی کہ بل یبلغ الشاہد الغائب. آج سے یہ ذمہ داری ہے کہ ہر شاہد غائب تک تبلیغ کرے، ہر سننے والا نہ سننے والے کو یہ احکام پہنچائے، ہر موجود ہر غیر موجود تک ان چیزوں کو پہنچائے. تو اب اس سلسلے میں میں اس درد کے طریقے اور مزاج کا خیال رکھتے ہوں، چند ایسی باتوں کی وضاحت بھی کر دوں جس کا مجھے پچھلے چند مہینوں میں یا چند سالوں میں تجربہ ہوا. اصل مقصد ہماری مجالس ہوں، درس ہوں، مذہبی اجتماعات ہوں، جلوس ہوں، عزاداری ہو، سب کا مقصد تبلیغ ہے، اور دوہری تبلیغ، اپنے آپ کے لیے بھی تبلیغ اور اپنے معاشرے کے لیے بھی تبلیغ. اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ معاشرے کے اندر ہر قسم کے لوگ اور ہر قسم کے افراد ہوتے ہیں. تبلیغ واجب ہے، مگر طریقہ یہ اختیار کیا جائے گا مختلف لوگوں کو دیکھ کر مختلف انداز سے. اگر کوئی آدمی یہ گمان کرے، اگر کوئی آدمی یہ خیال کرے کہ بس ایک ہی طریقہ ہونا چاہیے تبلیغ کا، چاہے ایک بالکل نیا ایمان لانے والا ہو یا وہ ہو کہ جو ہر چیز کو قبول کرنے کو تیار ہے فقط معلومات کی کمی اس کے پاس ہے، تو یہ غلط فہمی ہے. جس طرح ایک طبیب بھی ایک ہی بیماری میں مبتلا ہر آدمی کو ایک دوا نہیں دے سکتا، بیماری کی کیفیت، موسم کی کیفیت، بیمار ہونے والے آدمی کی دوسری بیماریاں، بیماری نئی ہے یا پرانی ہے، یہ ساری چیزیں دوا دینے میں انتہائی اہمیت رکھتی. وہی مسئلہ تبلیغ کا طریقہ بھی. اللہ کے رسول جناب خدیجہ کو دعوت اسلام دیتے ہیں تو براہ راست، اور اپنے خاندان کے دوسرے افراد کو دعوت اسلام دیتے ہیں تو ذی الحجہ کی دعوت کی صورت میں تین دن اس طرح بلایا جاتا کہ آؤ کھاؤ پیو اور چلے جاؤ، جیسا کہ مستند تاریخ میں ہے. چوتھے دن جا کر تین دن کی دعوت کے بعد جس میں آنے والے خوش ہو کے جا رہے ہیں، اس کے بعد پھر ان کے سامنے پیغام اسلام پیش کیا جاتا. جب آنے پہ تیار و آمادہ ہو گئے, جب اتنا یقین ہو گیا کہ آج آنے والے کل کچھ اور کو اور کل آنے والے پرسوں کچھ اور کو لے کے آئیں گے, تب اللہ کے رسول نے یہ پیغام پیش کیا. مگر یہ طریقہ ان کے لیے رکھا کہ جن کے لیے اس کی ضرورت تھی, کچھ کے لیے براہ راست ایک ہی رمے میں پہلی آواز پہلا ہی جملہ یہ تھا کہ اللہ کے اس دین کو قبول کرنا. تو ہمیں تبلیغ کے وقت اس بات کا خیال رکھنا انتہائی ضروری, سب کی ذمہ داری ہے, میری بھی آپ کی بھی, اور آپ جن تک اس پیغام کو پہنچائیں گے ان کی, کہ جب تبلیغ کی جائے تو اس کا خیال رکھنا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے کلام کرو مگر ان کی عقلوں کو دیکھتے ہوئے, سارے عقل کو دیکھتے ہوئے, اور ایک طریقہ سب کے لیے نہیں ہو سکتا. اسی لیے رسول بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی, کچھ خوشخبری سنانے والے بھی ہیں اور ڈرانے والے بھی. کہ کچھ لوگوں پر تبلیغ ہوتی ہے خوشخبری کے ذریعے, کچھ لوگوں پہ تبلیغ ہوتی ہے ڈرا کر, اور کچھ لوگوں پہ تبلیغ ہوتی ہے عقل کی ذریعے سے, اور کچھ لوگوں پہ تبلیغ ہوتی ہے دعوت ذیلا میں کھلا پلا کر. طریقہ الگ الگ ہوتا, اس بات کو ذہن میں رکھے بغیر آپ کے لیے معاشرے میں کام کرنا بھی مشکل ہو جائے گا, اور کام کرنے والوں کے طریقے کو اور گفتگو کو سمجھنا بھی مشکل ہو جائے گا. یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ میں نے یہ دیکھا کہ بعض اوقات بہت سے صاحبان ایمان اپنے خاندان یا اپنے ماحول کو دیکھ کے یہ گمان کرتے ہیں کہ سارا ماحول ایسا ہی ہوگا جس طرح ہم اپنے خاندان میں یا اپنے محلے میں یا اپنے علاقے میں تبلیغ سنتے آئے ہیں. اگر ہم سے ہٹ کر دوسرے آئے ان کے سامنے تبلیغ ہو تو وہ اسی انداز سے ہونا چاہیے, اور یہی سب سے بڑی غلطی اور یہی دین کے لیے سب سے نقصان دہ پہلو ہے. یہ ایک چیز تو میں نے عمومی طور پہ بیان کی, اب ایک دوسری چیز کا تذکرہ میں اور کر لینا چاہتا ہوں, جس کے بعد پھر ہم جو اہم ترین مقصد اس طرف کا ہے مسائل فقہ, بلکہ ایام مرزا کے اس عشرے میں جہاں آپ نے تقریریں تو بہت سنی ہیں, مسائل ہی کی زیادہ اہمیت رہ جاتی, میں ان مسائل پہ آتا ہوں. لیکن ایک اور چیز کی وضاحت کرتے ہوئے, مسائل فقہ یا دین پہ عمل کرنے کا جہاں تک تعلق ہے, دو حصے ہوتے ہیں. پہلے انسانی ذہن کو تیار کرنا پڑتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو مانے اور ان کی اہمیت کو تسلیم کرے, اس کا طریقہ بالکل اور ہوگا. جیسے کسان بیج ڈالنے سے پہلے زمین کو تیار کرتا, بہتر سے بہتر موسم ہو, زراعت کے بہترین اور جدید ترین آلات ہوں, زمین تیار نہ ہو تو بیج کا ڈالنا بالکل بیکار ہے, وہ ضائع ہو جائے گا. تو ایک وہ مرحلہ ہوتا, اور دوسرا مرحلہ ہوتا ہے بیج ڈالنے کا مرحلہ, جس کے بعد پھر فصل ہمارے سامنے آتی. جہاں پہ ایک چیز بتا دی جائے, ہماری فقہ جو الحمدللہ اشتہار زندہ ہونے کی وجہ سے اتنی طاقتور فقہ کہ آپ پوری دنیا میں دیکھ جانی, مذہب کتنے ان میں سے کوئی مذہب ایسا نہیں جو آنے والے حالات اور زمانے سے اتنا زیادہ باخبر ہو اور پہلے سے تیار کہ جتنا آپ کو ہماری فقہ نظر آئے گی. اب یہ کہ آج کا چرچ عیسائیت جن کے پاس کروڑوں کی رقم بھی کم ہے, اربوں اور خربوں تک ان کے پاس پیسہ پہنچا ہوا, بہترین نظام اور کام کچھ نہیں کرنا, جس کے معاشرے کے اندر اور کوئی کام نہیں ہے پادری کا سوائے اس کے اتوار اتوار گرجے میں تقریر کر دوں, اور اگر کوئی دیندار عیسائی مر رہا تو موت کے وقت اس کے اعتراف میں گناہ سننے کو چلا جائے, اس کے باوجود اتنا وسائل فنڈ اور وقت ملنے کے باوجود حالت یہ ہے کہ وہ بھی ہمیشہ زمانے سے پیچھے چلتے ہیں. وہ عام مسلمانوں کی تو کیا بات کی جائے, ابھی تک یہی مسئلہ طے نہیں ہو پا رہا ہے کہ اگر کیمرے سے فوٹو کھینچی جائے تو اس کو جائز سمجھا جائے گا یا ناجائز, اگر کرنسی نوٹ جیب میں ہو اور اس پر تصویر ہوتی ہے کہ اس حالت کی نماز صحیح ہے یا غلط, ابھی تک یہی مسئلہ طے نہیں ہوا. عام طور پر آپ کے سامنے آ جانا دوسری بات, لیکن ابھی تک یہ بھی مسئلہ طے نہیں ہوا کہ کیا لاؤڈ اسپیکر کا استعمال صحیح ہے یا غلط, کیا لاؤڈ اسپیکر سے آنے والی آواز پر نماز جماعت میں شرکت ہو سکتی ہے, اسے پیشیمان کی آواز مانا جائے, یا یہ مصنوعی اور مشینی آواز ہے جس کی بنیاد پر جماعت میں شرکت کرنا منع, یہ عام کیفیت ہے اسلامی معاشرے کی. لیکن ہمارے یہاں کیونکہ اشتہار زندہ, اس اعتبار سے آپ صرف اتنا دیکھ لیجیے کہ علماء اس جن مناظر کو حل کر چکے ہیں. میں بطور مثال یہ مختصر سی باتیں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی یہ اندازہ ہو جائے کہ ہمارے مجتہدین پہلے سے کس طرح سے تیار ہو کے بیٹھتے ہیں اور ہر چیز کو واضح کر دیا گیا, ہر چیز کو حل پیش کر دیا گیا. ایک وہ ماحول جو چیزیں ہمارے معاشرے میں 100 سال سے رائج ہو چکی ہیں ان کے بارے میں بھی ابھی کوئی حل سمجھ میں نہیں آ رہا. اور ایک ہمارے مجتہدین آیت اللہ خمینی کی تحریر الوسیلہ کو دیکھیے, آقا روئی کے مستحدثات المسائل کو دیکھیے, جدید مسائل کہاں تک فتوے دے دیے گئے ہیں. ابھی اگر بہت ہی زیادہ کسی مسلمان عالم کو سمجھا جائے کہ وہ جدید مسئلے دینے والا, تو بس اگر وہ یہ فتویٰ دے دے کہ جہاں 6 مہینے کے دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی وہاں پہ نماز روزے کا کیا طریقہ ہوگا, اگر کوئی مسلمان عالم اس کو حل کرتے کہا جاتا دیکھو یہ کتنا جدید عالم ہے, آج کے زمانے کا پہلا مسئلہ اس نے حل کیا. اگر کوئی مسلمان عالم اس مسئلے کو حل کر دے کہ انسان جب جہاز پہ بیٹھ کے نماز پڑھے تو کس طرح سے, یا چاند پہ جا کے نماز پڑھے تو وہ کس طرح پڑھے گا, یہ سمجھا جاتا عامۃ المسلمین یہ سمجھتے ہیں دیکھو یہ کتنا معلومات رکھنے والا عالم اور کتنا بڑا مسئلہ اس نے حل کر دیا, جبکہ ہمارے یہاں کا اشتہار کن مسائل کو حل کر چکا. میں 2-3 مثالیں دے دوں تاکہ آپ کا یقین جو پہلے ہی ہے جو اور بڑھ جائے. یطمئن قلبی جو ابراہیم پہ رہے وہ مانتا تو ہوں لیکن اطمینان ہو جانا یہ ایک اور منزل, کہ آپ جو فقہ کو اور اشتہار کو اور مجتہد کو مانتے ہیں تو یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ ہمارے مجتہد جن کو ہم مانتے ہیں باقی خالی گھر میں بیٹھ کر خطوں کا جواب دینا ہی ان کا کام نہیں, یا لوگوں سے اپنے ہاتھ کو بوسا دلوا دینا یہی ان کا کام نہیں. دیکھیے کہاں تک بات ہو رہی, کس زمانے کی باتیں ہو رہی. بہت جدید مسئلہ آج آیا تو سیکس ٹیوب بیبی کا مسئلہ آیا, لیکن ہمارے یہاں جو فتویٰ دیا گیا حلال و حرام سے ایک مسئلہ اگر باقی نتائج کو بھی تو دیکھنا کہ سیکس ٹیوب بیبی مسئلہ نے چیز ہمارے سامنے آئی بچے کی پیدائش کا یہ طریقہ اس سے آگے بڑھ گیا. اور یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا, تحریر الوسیلہ 1965 کی کتاب, یعنی آج سے 21 سال پہلے جب خود ہمارے پاکستان اور ہندوستان کے ماحول میں اتنی معلومات نہیں آتی تھی مغرب کی, اخبارات کا نظام اتنا اچھا نہ تھا, ٹیلی ویژن تھے نہیں, فلمیں تھی نہیں, اس وقت سعودہ انڈیا ام نجف کے اندر کن مسائل پہ بحث ہو رہی کہ اب ایک بچہ جو باپ اور ماں کے مادے سے ملنے سے بنتا, اب یہ جو باپ کے جسم میں منی پیدا ہوتی یہ آخر کیسے پیدا ہوتی, جو غذا انسان کھاتا وہ انسان کے جسم میں مختلف مراحل سے گزر کے منی کی شکل اختیار کرتی اور پھر باپ اور ماں کا ماسٹر مل کے بچے کو بناتا. اب اگر پھل یا سبزیاں یا گوشت کھانے کے بعد جو عمل انسان کے جسم میں ہو رہا ہم اس کو انسان کے جسم میں نہ کر بلکہ پھلوں کے رس کو نچوڑ, سبزیوں سے اس کے ارتھ کو نچوڑ اور اس کے بعد ایک لیبورٹری میں جا کر اسے باقاعدہ پورے عمل سے گزارا جائے جو مرد کے جسم میں ہوتا اور اس سے منی بنائی جائے اور اسے عورت کے جسم میں منتقل کیا جائے اور ایک بچہ پیدا ہو جائے, تو یہ بچہ جس کا باپ کوئی نہیں جو براہ راست پھل سے یا سبزی کے ارتھ سے بنایا گیا اس کا مسئلہ کیا ہوگا. اور اس کے بعد اس کے الٹ مسئلہ کہ اسی طریقے سے مرد کا مادہ عورت کے جسم میں جو مادہ اور اس کا رحم اووری وہ مصنوعی طور پر لیبورٹری میں بنائی جائے اور مرد کے مادے کو اس میں ڈالا جائے اور اس سے بچہ بن جائے, تو یہ ایسا بچہ ہے کہ جس کا باپ ہے ماں نہیں, اس کا کیا مسئلہ ہوگا. اور اگر دونوں چیزیں مصنوعی ہو جائیں کہ پھلوں سے رس نکال کر انسانی جسم کے عمل کو تجربے کا میں کر کے اس سے منی بنائی جائے, مصنوعی رحم بنایا جائے, عورت کے جسم کے مادے مصنوعی طور پہ بنائے جائیں, مصنوعی کا مطلب یہ کہ جو غذا عورت کھاتی ہے اس سے مادے بنتے ہیں اس کے جسم میں, براہ راست ان غذاؤں سے بنایا جائے اور ان دونوں کو ملایا جائے تو ایک بچہ پیدا ہوا جس کا کوئی باپ بھی نہیں ہے کوئی ماں بھی نہیں. اب اس کے مسئلے کیا ہوں گے, پہلا تو یہ کہ یہ حلال ہے یہ حرام, واضح نظریہ آپ کو نظر آئے گا آیت اللہ خمینی کے یہ مسائل اردو ترجمہ ہو کر اس توضیع میں چھپ چکے جو پہلے ادارہ اصلاح نے شائع کی تھی پاکستان کے اندر, ابھی بھی آپ کو مل جائے گی اکثر لوگوں کے پاس میں فقط یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا اتحاد اس مسئلے پر ہے. اب اس بچے گواہی کے موقع میں کیا سمجھا جائے, نماز جماعت کے لیے کیا تیار کیا جائے, کہ مستحد بن جائے تو اس کی تقریر صحیح ہے یا نہیں, محرم و نامحرم میں اس کے مسئلے کیا ہوں گے, دنیا کی کون سی عورت اس سے پردہ کرے گی اور کون سی عورت پردہ نہیں کرے گی. ایک صورت کو کہ باپ نہیں ہے ماں, دوسری صورت کو کہ باپ ہے ماں نہیں, تیسری صورت نہ باپ ہے نہ ماں بلکہ پھلوں سے رس نکال مرد کا مادہ بھی بنایا گیا, عورت کا مادہ بھی بنایا گیا, تجربے گاہ کے اندر ان کو ملا کے ایک بچہ بنایا گیا. اب کیا مسائل ہوں, واضح حل واضح مسئلہ موجود ہے سب سے پہلا کہ اس سلسلے میں ہم کس انداز سے اس بچے کے احکامات جاری کریں گے. بلکہ میں اس کو مثالیں اور دے دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہمارے مجتہدین کتنا آگے سوچ رہے ہیں. زمین حرکت کر رہی, اس حرکت کی وجہ سے دن اور رات بنتے ہیں, دن اور رات بننے سے اسلام کے کئی احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں. اب نمازیں دن میں پانچ ہیں, اب رمضان کے روزے ایک مہینے کے ہیں, اب علماء یہ نظریہ سامنے رکھے, یہ تصور سامنے رکھے کہ اگر بعد میں کسی وجہ سے زمین کی یہ حرکت تیز ہو جائے, زیادہ تیز ہو جائے, جب زمین زیادہ تیز چلے گی تو دن اور رات بھی جلدی جلدی بنے گی, 24 گھنٹے کے بدلے ہو سکتا ہے 12 گھنٹے میں دن اور رات ہو جائیں, اب 30 روزے رکھے جائیں گے یا 7 روزے رکھے جائیں گے, اس لیے کہ ہر روزہ آدھا رہ جائے گا. یا نمازیں, اب 12 گھنٹے میں 5 نمازیں پڑھنا, یعنی جتنا آج کا دن ہے اس میں 10 نمازیں پڑھنا پڑیں گی, 2 فجروں 2 دوہروں 2 عصروں 2 مغربوں, یا نہیں وہ پرانا ہی قصہ باقی رہے گا. یا اگر الٹ مسئلہ ہو جائے, کسی کائنات کے تغیر کی وجہ سے, انسان کی اپنی حماقت کی وجہ سے یا انسان اپنی سہولت کی وجہ سے زمین کی حرکت کو سست کر دیں, سلو کر دیں, اس کے نتیجے میں آج 24 گھنٹے میں دن اور رات بنتے ہیں, پھر 48 گھنٹے میں ایک دن مکمل ہوگا, 12 یا 16 یا 18 گھنٹے, یہ 24 گھنٹے کا دن رہے گا. اب نمازیں کس طرح پڑھی جائیں گی, تو وہی 5 نمازیں رہیں گی جو 2 دن کے برابر ایک دن ہو گیا, روزے کس طرح رکھے جائیں گے, کیا اتنا لمبا روزہ رکھنا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے, ہو یا نہ ہو, ممکن ہو یا نہ ہو, شریعت کیا کہتی ہے کہ کیا چیز واجب ہے, یہ سارے مسئلے حل ہو چکے ہیں. بلکہ اس سے اگلی منزل کے اوپر بھی مسائل کو حل کیا جا چکا کہ اگر یہ کائنات جس میں ہر چیز کی ایک عمر رکھی ہے خدا, ایک اس کا ایک لائف ٹائم ہے, ایک عمر ہے, ایک مدت, اگر جان کی عمر زمین سے پہلے مکمل ہو گئی تو بخود یا کسی وجہ سے چاند سوٹ کا ختم ہو گیا, سورج ختم ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ زمین بھی فنا ہو جائے گی, لیکن یہ بھی یقینی بات نہیں, چاند کے ٹوٹنے سے زمین میں دوسری تبدیلیاں تو آ سکتی ہیں لیکن زمین بہرحال برقرار رہے گی. اب ہو جاتے ہلال کا مسئلہ کیا, چاند بھی غائب ہو گیا, اب رمضان کیسے شروع ہوگا, اب عید کیسے شروع ہوگی, اب نماز آیات میں کیا مسئلہ رہے گا, یہ سارے مسائل ڈسکس ہو چکے, سب کا فتوا دیا جا چکا. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ آج کی بات نہیں, آج تو 20 سال کے بعد ہمارے علماء اس کی بھی اگلی منزلوں میں پہنچ چکے ہیں. یہ 20 سال پہلے کی جگہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کہاں ہمارے علماء جب سے چاند پہ انسان پہنچا بھی نہیں اور کہاں تک ان کی فکر جا رہی, اور صرف مسئلہ پیش نہیں کر رہے, ساتھ حل بتا رہے ہیں کہ اب کیا کیا جائے گا رمضان میں, اب کیا کیا جائے گا عید منانے میں. اسی انداز سے اگر زمین کی حرکت تیز یا سلو ہو گئی, اب بالغ ہونے کی عمر کسے کہا جائے گا, کیونکہ زمین کی حرکت تیز ہو گئی جو 15 سال میں جو بچہ جتنا سمجھدار ہے 8 سال میں سمجھدار ہو جائے گا, یا اگر زمین کی حرکت سلو ہو گئی تو 30 سال میں جا کے کہیں بچے کو بالغ ہونا چاہیے. اب بالغ و نابالغ کا مسئلہ کیا رہے گا, کس کو ہم معیار بنائیں گے, نہیں اور دیکھیے ہمارے علماء نے کہا تک کی تحقیق آج سے رخ صدی پہلے کر لی, انسان اگر دوسرے سیاروں میں پہنچا, یہ اس وقت کی بات کی جا رہی جب عالم اسلام کی اکثریت نہ پڑی, مگر ایک بڑی تعداد یہ فتوا دے رہی تھی کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ انسان جان سے جائے گا تو وہ مرتد, اس لیے اس کی بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا اور بیوی کے لیے واجب ہے کہ اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کرے. اس سے بھی پہلے کی بات فتوے دیے جا رہے ہیں ہمارے علماء کی طرف سے کہ جب انسان دوسرے سیاروں میں پہنچ جائے گا وہاں جانے کے بعد شریعت میں کس طرح عمل کیا جائے گا. اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ انسان دوسرے سیاروں میں پہنچ گیا تو آپ کے ذہن میں زیادہ سے زیادہ یہی آتا ہے کہ نماز کس طرح پڑھی جائے گی. اگر ہم بہت آج کل کوئی ماڈرن ذہن رکھنے والا تو وہ پہلا اعتراض کرتا ہے کہ بھائی نماز میں کہاں روک کریں گے, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہ تو وہ مسئلہ ہے کہ آج سے ہزار سال پہلے حل ہو چکا اور کس انداز سے حل ہوا یہ بھی دیکھ لیجیے کہ قبلے کی طرف رخ کرنا, قبلہ ہے زمین تو دنیا کے کسی بھی سیارے پہ آپ جائیں آپ کو رخ کرنا پڑے گا زمین کی طرف. مظاہر مسئلہ بہت آسان ہے لیکن اتنا آسان بھی نہیں. یہ تو وہ چیز ہے کہ جس میں زکات کمپٹیشن میں حصہ لینے والے یا زکات پولیس کے سوال بنانے والے ان کے لیے دلچسپی کا پہلو ہے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے مجتہدین کی نگاہ کہاں پہ, زمین کی طرف ہمیں رخ کرنا, مگر وہاں جس سیارے پہ بھی ہم جائیں گے زمین ہمیشہ سامنے تو نہیں ہوگی. اور چیز ہے کہ ہم سورج پڑے بطور مثال, تو زمین تو سورج کے پھر گھوم رہی, صبح کو سورج کے سامنے ہے تو شام کو سورج کے پیچھے ہو جائے گی. دوہرین کی نماز پڑھیں گے مشرق کی طرف تو مغربین کی نماز پڑھیں گے مغرب کی طرف. یہ وہ مقام ہے, ایک بدوا یہ وہ مقام کہ جہاں ایک ہی آدمی ایک نماز میں قبلہ کہیں اور ایک نماز میں قبلہ کہیں اور, کیونکہ قبلہ ہے زمین, ہم کھڑے ہیں یہاں, زمین ادھر ہے, صبح کے وقت نماز ادھر پڑھو, تو پہلے تو گھوم کے ادھر آئے اب گھوم جاؤ, شام کو ادھر آئے اب گھوم جاؤ, نماز کے لیے رخ بدلنا پڑے گا. یہ چیز تو چلیں پھر بھی آپ کے ذہن میں آ گئی. مسئلہ جو علماء ڈسکس کر رہے ہیں, دیکھیے کہاں تک مسائل کو حل کیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں, اس سے بڑا مسئلہ یہ آئے گا مردے کو دفن کرنا, فضلہ رخ دفن کرنا واجب. تو فضلہ ایک جگہ ٹھہر ہی نہیں رہا, ہر دو گھنٹے کے بعد بدل رہا, اب اس وقت کیا کریں گے؟ اس میں یہ مکان تو آ جائے گا کہ صبح ہم نے دفن کیا قبلے کی طرف, پتا چلا دوہر کے وقت مردے کی پیٹ ہو چکی ہے قبلے کی طرف, اب کیا کیا جائے؟ اس کا بھی حل انہوں نے پیش کیا. یا جانور صفا کرنا, ہر گھنٹے کے بعد زمین اپنی جگہ سے ہل رہی, ابھی زمین ہمارے سامنے اور دیر کے بعد زمین ادھر چلی گئی, جانور صفا کرنا ہے تو کس طرح صفا کرنا, یہ سارے مسائل حل کیے جا چکے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ بہت 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 اگر کوئی کمال سمجھتا تو اس کو یہ مسئلہ طے کر دو کہ باہر چاند پہ جا کے کس طرح منہ کر کے نماز پڑھنا, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. مردے کو دفن کس طرح کیا جائے گا, جانور کو دفن کس طرح کیا جائے گا, پیشاب اور پیخانے کے وقت کی حالت میں بیٹھنا پڑے گا, یہ بھی ممکن ہے کہ مسلسل اپنے آپ کو بدلنا پڑے اگر زمین تیزی سے حرکت کر رہی. لیکن یہ سارے مسائل پہ فتوے دیے جا چکے ہیں کہ ان صورتوں میں کیا حکم ہے. لیکن اس سے بڑا مسئلہ, ہم دوسرے سیاروں پہ گئے, اب علماء کہتے ہیں کہ فتن کیا کیا مسائل سامنے آئیں گے, ذرا دیکھیے ہمارے مجتہدین کے ذہن. سننے کے بعد تو ہمارے لیے بھی کہنا بہت آسان ہے کہ ہاں یہ تو سامنے کی باتیں, مگر آپ بھی اتنے عرصے سے فتن سن رہے ہیں, ان مسائل پہ کبھی ذہن گیا کہ ہم وہاں جائیں گے تو اب وضو کے لیے پانی چاہیے, وہاں پہ پانی اگر کسی اور رنگ کا ہوا کسی اور شکل کا ہوا, ضروری تو نہیں کہ ایسا ہی پانی ہو تو کیسے وضو کیا جائے. تیمم یا سجدہ مٹی پر ہونا چاہیے, وہاں کسے مٹی کہیں گے؟ اگر نیلے رنگ کی زمین ہے وہاں کی تو کیا نیلے رنگ پر سجدہ صحیح ہے یا صحیح نہیں, نیلے رنگ پہ تیمم جائز ہے یا جائز نہیں ہے, یہ سارا مسئلہ. زمین پر چلنے سے پاؤں کی نجاست دور ہو جاتی, لیکن وہاں کی زمین ہی اگر عجیب و غریب شیشے کی طرح ہو, وہاں کی زمین ہی اگر سونے کی طرح ہو, بلکہ سونے کی زمین ہے, پورا سیارہ سونے کا بنا, اب ہم اس کے اوپر چلیں گے, دنیا میں تو بہرحال اگر کسی گھاس پر چلیں گے تو پاؤں پاس نہیں ہو سکتا, وہاں کیا کریں؟ کیا اسی سونے پر تیمم یعنی گولڈ اسی کے اوپر تیمم ہے, اسی پر سجدہ ہے, سارے مسائل حل ہو رہے ہیں. وضو اور غسل میں کیا مسئلہ پیش آئے گا اگر وہاں کا انسان, دیکھیے ہمارے مجتہدین کس انداز سے فتویٰ دے رہے ہیں, اگر وہاں کا انسان صحیح پیدائشی طور پر دو منہ والا, دو سر, چار ہاتھ, چار پیر, جہاں دنیا میں تو اتفاق سے کبھی ایسا کوئی کیس آتا ہے وہاں ہے سب, تو اب وضو میں کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ قرآن کہہ رہا ہے منہ کو دھو, دو منہ دھونا ہے یا ایک منہ دھونے تو کام چل جائے گا, چاروں ہاتھوں کو دھونا پڑے گا وضو میں یا دو ہاتھوں سے کام چل جائے گا, چاروں پیروں کا مسئلہ ہے یا دو پیروں کا مسئلہ کرنا پڑے گا, یہاں کا مسئلہ الگ, یہاں پہ ایکسیڈنٹلی کوئی کیس آ جاتا ہے, لیکن وہاں تو پوری نسل انسانی جو ہے وہ اسی شکل کی ہے, اس میں کس طریقے سے دائیں بائیں کا خیال رکھا جائے گا, دو جسے دو دھڑ برابر سے ملے, دایاں کون ہے بایاں کون, دایا حصہ جو مجتہدین کے نزدیک ہونا واجب ہو تو دائیں سے مراد یہ پورا جسم اور دوسرا جسم دایا، یعنی اس کا بھی دایا اس کا بھی دایا پھر اس کا بھی بایا پھر اس کا بھی بایا، پورے مسائل پر فتوے دیے جا چکے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں کہ یہ کہا جائے کہ باہر دوسرے سیاروں پہ جانا ممکن ہے، نہیں، جہاں یہ سارے مسائل کہے جائیں. اب ایک مسئلہ آپ نے اور سنا ہوگا، دیکھیے کہاں سے بات وہاں پہنچتی. یہ ہے اشتہار زندہ رہنے کا نتیجہ، یہ ہے ہماری اعتقادی طاقت. آپ نے سنا ہوگا کہ اگر دنیا کے اندر کوئی بچہ ہے اس سے خرید و فروخت صحیح نہیں، جو صحیح نہیں ہے اس لیے کہ شریعت کہتی ہے اس کی عقل شامل نہیں. جانور اگر آپ کے ہاتھ کوئی چیز بیچے آپ نہیں خرید سکتے، یہ مطلب ذہن میں رکھیے کہ خرید و فروخت کے مسئلے میں شرط ہے بالغ ہونا اور عاقل ہونا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم دوسرے سیاروں پر گئے اور وہاں کوئی مخلوق مل گئی، ملیں گی تو بہت ساری، جانور بھی ہوں گے، چوٹیاں بھی ہوں گے، پرندے بھی ہوں گے، لیکن جو سب سے بڑی وہاں کی مخلوق ہوگی انسان ٹائپ کی، اس سے خرید و فروخت جائز ہے یا جائز نہیں، اس سے نکاح کرنا جائز ہے یا جائز نہیں. لیکن نکاح کی طرف تو ہر ایک کا ذہن چلا جاتا، بات بالکل سامنے کی ہے. جنوں کی بات کی ہو تو پہلا سوال اس سے رشتہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. اگر نکاح تو ایک ضروری چیز ہے، اصل چیز ہے خرید و فروخت کا کاروبار. کیا جائز ہے کہ مجھ سے کچھ خرید کے لے آئے اور اس سے پیسے دے کے آئے؟ اگر وہ مکلف نہیں ہے احکام شریعت اس پر نہیں تو خرید و فروخت حرام. کیا مسئلہ ہوگا؟ زمین والے اور مشتری والوں میں، جوپیٹر والوں میں خرید و فروخت ممکن ہے یا نہیں؟ فقہ کی روشنی، ہم جو بالکل فقہ سے آزاد ہے اس کے لیے تو مسئلہ نہیں، لیکن فقہ کی روشنی میں ان مسائل کو حل کرنا، یہ سب فتوے موجود ہیں مسلسل ہماری کتابوں کے اندر کہ کس انداز سے بات چیت کی جائے. اور پھر یہاں سیم مسئلہ کہ اگر یہاں کا آدمی 30 سال میں مارے ہوتا، 40 سال میں جا کر اسے احترام ہوتا، وہاں ایسے سیارے میں پہنچے جہاں پہ عورت کو 50 سال میں جا کے حیض آنا شروع ہوتا، اب کیا مسئلہ ہو؟ شادی کیا کا مسئلہ، پردہ کب سے واجب ہو گیا، محرم نہ محرم کب سے سمجھا جائے، یہ سارے مسائل جو یعنی میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ فقہ سے انتہائی دلچسپی رکھنے والے کے ذہن میں بھی نہیں آئے ہوں، یا انتہائی ماڈرن تحقیقات کو پڑھنے والے کے ذہن میں کبھی اس طرف نہ گیا ہوگا کہ یہ مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں. بلکہ میں کہوں ایک عام سی مثال دے دوں، بہت بہت معمولی مثال. ایک مسئلہ یہ آ گیا علماء کے درمیان کہ بعض جگہ شریعت نے کچھ مسائل کو ناپنے پر ناپنے سے تعلق کیا، کیوں؟ 3.5 بارش کا یا 3 بارش کا. اب اگر ہم گئے چاند پر، مشتری پر یا اور آگے نکلے، وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کا بارش ہم کتنا بڑا بارش ہم سے 10 گنا بڑا، اب وہاں پر کوئی کس کو مانا جائے؟ ان کے 3.5 بارش دیکھے جائیں گے یا ہمارے 3.5 بارش دیکھے جائیں گے؟ یا ہم ایک اور سیارے پہ گئے جہاں اتنی لمبی لمبی مخلوق رہتی، اتنا سا ان کا بارش ہے گور کے برابر، 3.5 بارش پور گلاس کا پانی پور بن جائے گا، کیا اسے پور مانا جائے گا نہیں مانا جائے گا؟ یہ سن لینا تو بہت آسان ہے کہ سیاروں میں مخلوق ہے، مگر اشتہاد اس چیز کا نام ہے کہ اب یہ تحقیق کی جا رہی ہے کہ جہاں اسلام مثلا بارش کا مسئلہ رکھا، یا بعض جگہ پر مثلا زرا کا ہاتھ کا مسئلہ، اتنے ہاتھ، بعض علماء کہتے ہیں کہ عورت اور مرد نماز پڑھے تو درمیان میں 10 ہاتھ کا فاصلہ ضروری. اب کون سا ہاتھ؟ اگر وہ لوگ ہیں کہ جن کی بارش اتنی بڑی ہے تو ہاتھ کو خدا معلوم کتنا بڑا ہوگا، ایسے 10 ہاتھ، ایسا نہ ہو کہ ہم 10 ہاتھ رکھے جائیں تو سیارے بھی ان کے گر پڑے خلا کے اندر یا اپنے ہاتھ لکھے جائیں گے. کیا اگر اتنی سی مخلوق ہے تو ہاتھ بھی اس کا اتنا سا ہوگا، 10 ہاتھ سے کیا مراد؟ یہ دیکھیے فتوے دیے جا رہے ہیں، خالی مسئلہ نہیں، روایات معصومی کی روشنی سے حل کیا جا رہا کہ امام نے اس کا کیا حل بتایا. یہ ہمارے فقہ کے زندہ رہنے کا ثبوت. اور یہ تو خیر آپ نے چاہیے جانتا، چاند زمین سے کم ہے وہاں گریویٹی، بٹ از اسٹیبل، اسی لیے وہاں ہر چیز ہلکی ہوگی. مشتری جوپیٹر زمین سے زیادہ ہے وہاں پہ گریویٹی، وہاں ہر چیز بھاری ہوگی. زمین کی 1 کلو کی چیز آپ مشتری پہ لے جائیں تو وہ 10 کلو کی بن جائے گی، اور 1 کلو کی چیز چاند پہ لے جائیں تو وہ 1 فٹان کی بن جائے گی. آپ دیکھیے، یہ تو آپ نے میٹرک اور سائنس کی کتاب میں مسئلہ پڑھ لیا، ماشاء اللہ فقہ کے مسائل بھی آپ کے ذہن میں، مگر مستحد کا ذہن فوراً گیا. جب یہ بات ہو گئی تو اسلام نے جہاں وزن کو معیار رکھا، پور میں مثلاً 377 کلو گرام، مستحد بھی ہم جائیں گے تو وہاں کا 377 کلو گرام لیں گے تو دنیا کے 2000 کلو سے زیادہ ہو جائے گا. کیا تب پر بنے گا یا چاند پہ جائیں گے تو دنیا کا اگر آپ 50 کلو پانی لے جائیں تو وہاں وہ اتنا وزن دے دے گا تو کیا یہ اتنا سا پانی پھر بن جائے گا؟ چلے پھر کے مسئلے کو پھر بھی حل کر لیا گیا. زکات 22.5 من کے تقریباً زکات ہوتی ہے اتنا گندم کو. تو کون سے 22.5 من؟ دنیا کا 22.5 من آپ لے کے گئے مشتری پر, وہاں پہنچے تو 6 من بچا. اور زکات سے بچنے کا بڑا آسان طریقہ کہ ساری فصل وہاں لے جا کے وہاں کے کانٹے میں رکھ کے وزن کرو, زکات کی واجب نہیں ہوگی. یا چاند پہ آپ جہاں اسلام نے آپ سے کہا 6 من زکات, 6 من گندم ہے تمہارے پاس, چلو زکات نہیں ہے تمہارے اوپر. غلطی سے زکات کو اپنے ساتھ اس گندم کو چاند سے لے جائے, وہاں یہ 6 من 22 من بن گیا, زکات نکالنا پڑے گی یا نہیں؟ اختلاف کے نتیجے میں اشتہار زندہ, اور اشتہار زندہ ہے تو کہاں تک ہمارے علماء پہنچ چکے ہیں. ہم آج فخر سے دنیا کے سامنے اس باتوں کو رکھ سکتے ہیں. غلطی ہماری, دیکھیے یہ غلطی ہماری, آپ نے ایک چیز اکثر سنی ہوگی, ہمارا نوجوان پڑھا لکھا نوجوان مذہب سے دور نوجوان. جب دنیا میں کوئی چیز نئی ایجاد ہو, کوئی نیا نظریہ آئے, ہمارے علماء کتاب پڑھ کے کہیں گے یہ چیز تو اسلام نے 1400 سال پہلے بتا دی. اس وقت اس کا ایک بڑا اعتراض یہ ہوتا کہ بھائی اگر بتا دی تھی تو آپ خاموش کیوں رہے, آپ نے آج سے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ جب باہر کوئی دریافت ہو جائے تب آپ کو یاد آتا ہے کہ اسلام نے بتایا تھا, پہلے آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ لیکن غلطی ہماری, پہلے بھی سب کچھ بتایا گیا لیکن ہم خود سن کر دوسروں تک پہنچانے کو تیار نہیں. اب مثلا یہ مسئلہ آ گیا کہ مشین سے اونٹ بنیں گے تو کیا حقوق ہے؟ اب اگر کبھی یہ اونٹ بن جائیں اور ہم کہیں کہ اسلام نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس کی زکات تک کا مسئلہ بتا دیا, تم خالی اونٹ بن کے اونٹ بنا کے حیران ہو رہے ہو, تو وہ اعتراض کرے گا کہ تھا یہ مسئلہ تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو ہمارے یہاں ایک عجیب طریقہ کہ کوئی ایسی چیز اگر بتائی جائے جو آج کل کے سائنس سے مطابقت نہ رکھے تو ہمارے لوگ شرما جاتے ہیں, کیسے یہ چیز بتائیں گے, دنیا مذاق اڑائے گی. اور جب 50 سال بعد وہی چیز واضح ہو جاتی تب ہم کتاب کھولتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ پہلے سے موجود ہے, تب تو دنیا کو مذاق اڑانا ہی اڑانا. اب جو اصل طریقہ ہمارے لیے کہ ہمیں اپنے علماء پر بھی یقین ہونا چاہیے, مجتہدین پر بھی یقین ہونا چاہیے, ان کے فتووں پر بھی یقین ہونا چاہیے. کیونکہ اب میں جدید مثالیں دے رہا ہوں, دو مثالیں ایسی دے جو جدید ہیں مگر آپ سے براہ راست متعلق ہیں. چاند میں کیا ہوگا, مشتری میں کیا ہوگا, جوپیٹر میں کیا ہوگا, زحل میں کیا ہوگا, یہ یقین پیدا کرنے کے لیے تو اچھی مثالیں, مگر آپ سن رہے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا ہم سے کیا تعلق, اس وقت ہمارا اس سے کیا غرض. میں دو مثالیں ایسے دے دوں, یہ آقا خمینی کا فتویٰ میں بتا رہا ہوں, آقا کوئی کا نہیں, ان کے مقلدوں کے لیے واجب مسئلہ. 29 اور 30 روزے تو آپ نے سنے ہوں, شریعت میں 31 روزے بھی واجب, یہ بالکل نئی چیز ہوتی ہے اور اجنبی چیز ہوتی. تو ہمارے عام مسئلہ بتانے والے بھی اسے واضح کرتے ہوئے گھبراتے ہیں, مگر کیسے؟ دیکھیں یہ مسئلہ آج سے 25 سال 30 سال پہلے, بلکہ 40 سال پہلے جب یہ فتویٰ دیا گیا تو اس زمانے کے لوگوں کے لیے یہ اتنا ہی عجیب مسئلہ تھا جیسے آج اگر ہمیں بتایا جائے کہ چاند پہ جا کے ہم وضو کس طرح کریں گے یا مردہ کس طرح دفن کریں گے. ہم کتنی سرسری طور پر اسے سنیں گے کہ بھائی اس سے ہمارا کیا تعلق. 40 سال پہلے جب یہ فتویٰ دیا گیا تو اس زمانے کے لوگوں نے بھی اسے سنا, مگر بہرحال واجبات کا مسئلہ اتنا ہی سرسری سنا کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. آج ایک حقیقت بن گئی کہ ہم فرض کیجئے کہ عراق میں سے, شام میں سے, ترکی میں سے چاند اپنی آنکھوں سے دیکھا, رمضان پورا کیا, 30 روزے ہو گئے, 30 روزے مکمل ہونے کے بعد ہم پاکستان آئے, پتا چلا کہ یہاں پہ ابھی 28 روزے ہوئے ہیں. اب بظاہر تو ہم پورے مہینے کے روزے رکھ کے آ گئے, چلے اگر ترکی میں 29 روزے رکھ کے آتے تب بھی تھا کہ رمضان 30 کا بھی ہو جاتا ہے شریعت, نہیں پورے 30 وہاں رکھ لیے ہم, یعنی چاند نہیں ہوا 30 تک 30 روزے رکھے. پاکستان میں آئے تو ابھی 28 یا
اور 29واں روزہ شروع ہونے والا. پتا چلا یہاں بھی چاند کے حساب سے کام ہوا ہے سارا. اب ہم یہاں پہنچے تو پتا چلا کہ 12 بجے ہے رات سے, کل صبح ہوگا. ہمارے لیے کیا مسئلہ؟ یہ مسئلہ آج کل ہر ایک کو پیش آتا, ہر ایک سے اب تک یہ باہر رہنے والے کتنا فریکوینٹ لوگ آتے جاتے ہیں, خاص طور پر اس کے قریب. سعودی عرب سے عید منانے آ رہے ہیں, دبئی سے آ رہے ہیں, ابوظہبی سے آ رہے ہیں, لندن سے آ رہے ہیں, مسئلہ بھی اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں. اب کیا حکم ہے؟ آگاہ خمینی کا فتویٰ ہے کہ 31واں روزہ رکھنا پڑے. جہاں پہنچ گئے یہاں کے حساب سے بھی آپ کو رمضان مکمل کرنا, جہاں سے آپ آئے تھے وہاں کے لیے وہاں کا حساب واجب تھا, یہاں پہنچ گئے تو یہاں کا حساب واجب. 30 وہ واجب, 31واں یہ واجب. احتیاط کا کوئی روزہ نہیں, سب رمضان کے روزے, سب واجب روزے, اور یہ واجبات میں سے. مگر آپ بتائیے کہ کتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں. البتہ کوئی صاحب کا مسئلہ ہو جاتے, ہلال کا مسئلہ الگ ہے, اس چیز یہ بھی الگ ہو جائے گا. تو دنیا میں جہاں بھی چاند دیکھا, اگر آپ نے ترکی میں دیکھ لیا, پاکستان میں 2 دن بعد دیکھ کے رمضان شروع کیا گیا تو پاکستان کے رمضان بیکار ہو گئے. تو میں صاحب کے مخلص کے لیے یہ مسئلہ کہ 31 روزے رکھنا تم پر واجب, 31 روزے واجب. یہ مسئلہ کتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں, یا کتنے کو یہ مسئلہ پتا؟ اچھا میں یہ بات بتا دوں کہ علماء کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ نماز میں نہیں چلے گا. روزے اور نماز کے مسائل سب جگہ ایک جیسے ہیں, 3-4 جگہ اختلاف اس میں یہ بھی. یعنی یہ کس طرح سے ہم دوہرین کی نماز شام میں یا بغداد میں پڑھ کے چلے کراچی پہنچے تو یہاں پر بھی دوہرین کی نماز کا وقت باقی تھا, کیا دوبارہ ہم کو پڑھنا ہے؟ نہیں, نماز میں یہ مسئلہ نہیں. نماز میں دن میں 5 نمازیں وہ آپ نے پڑھ لی, کسی جگہ پہنچے ابھی نماز کا وقت باقی ہے, دوبارہ نہیں پڑھنا. روزے میں مسئلہ ہے کہ نہیں, جہاں جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں وہاں کا الگ الگ مسئلہ چلے گا. چلیے یہ مسئلہ تو خیر ایسا ہے کہ پھر بھی کچھ سمجھ میں آ گیا. اگر یہ 31واں روزہ ماجرے کے لیے دھماکہ, اس لیے بیان نہیں کیا جاتا اس مسئلے. ایک مثال میں اور دے دوں, کیونکہ وہ واجبات کا مسئلہ, کوئی صاحب کا نظریہ اس سلسلے میں کیا ہے, تفصیلی ہے, وقت بھی نہیں ہے, صرف خمینی صاحب کا مسئلہ سن لیں. دیکھیے واجبات کا مسئلہ ہے, اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی صاحب حیثیت, صاحب استدام, یہ بالکل جگہ کا مسئلہ سنیں آپ توجہ کے ساتھ, اسے تفریح نہ سمجھیں. یہ مسائل فقہ میں سے ایک مسئلہ کہ ایک آدمی کراچی میں رہتا ہے, صاحب حیثیت ہے, وسائل اس کے پاس ہے, ساری شدید رہنے رکھتی, کراچی میں اس کی آنکھ کھلی, صبح کی نماز پتا ہو گئی, گناہ کیا اس نے. لیکن اگر اس کو یہ پتا ہے کہ میں بھاگ کے اگر اس وقت تہران پہنچ جاؤں یا جدہ پہنچ جاؤں یا لندن پہنچ جاؤں, مجھ کو اتنا تیز جہاز مل سکتا ہے کہ میں اگر اس وقت بطور مثال دمشق چلا جاؤں تو وہاں ابھی نماز پتا نہیں ہوئی ہوگی, وہاں مجھے وقت مل جائے گا. سورج تو آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا, جب کراچی میں صبح کی نماز پتا ہو گئی سورج نکل آیا, وہ ابھی ایران میں, بغداد میں, شام میں, تو جتنا آگے جائیں گے ابھی نماز کا وقت باقی. تو اسے پتا ہے کہ جس شہر کا میں باشندہ ہوں یہاں نماز پتا ہو گئی, لیکن اگلے کسی شہر میں ابھی سورج نہیں نکلا. آغا خمینی کا فتوا ہے کہ اس آدمی کے لیے واجب ہے کہ فوراً یہاں سے سفر اختیار کر کے اس شہر میں پہنچے کہ جہاں ابھی نماز کا وقت باقی, کیونکہ نماز کو قضا ہونے سے بچانا واجب. یہ پتا ہے کہ یہاں تو ہو گئی قضا, لیکن یہی آج جمعے کے دن 19 ستمبر کو میں اگر سمجھ پہنچ جاؤں تو یہی صبح کی نماز مجھے بچ سکتی ہے اور مل سکتی, واجب ہے بھارتی وہاں جائے اور اپنی نماز کو بچا. البتہ وہ باقی شرائط ذہن میں رکھی کہ جانے میں کوئی مسئلہ نہ ہو, اتنے پیسے ہوں, ٹکٹ, پاسپورٹ کی ساری پابندیاں نہ ہوں, لیکن میں بطور مثال ایک بات کہہ رہا ہوں, جب واجب ہو گیا نماز بچانے کے لیے سفر اختیار کرنا, یہ تمام علماء کا متفقہ فتوا ہے. ان معنوں میں جو پہلی مثال میں نے دی کہ نماز کا بچانا واجب, اسی متفقہ فتوے کے حوصلے میں خمینی صاحب نے اشتہار کیا کہ اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ انسان سفر. اچھا, اور آواز کوئی کا بھی اتنے بڑا واضح اور تبدیلی مسئلہ ہے جو توضیح کے آخر میں آپ کو مل جائے گا, وقت کی کمی اور موضوع کی طوالت کی وجہ سے اسے ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. تو دیکھیے یہ جو میں نے چند مثالیں دی, اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ جدید مسائل بھی سب ایسے نہیں ہیں کہ ہم سے غیر متعلق ہو, جن کا ہم سے کوئی تعلق نہ ہو. ہم سے تعلق رکھنے والے بھی. البتہ یہ ضرور بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے کہ مسئلے کو صحیح طور پہ نہ سمجھنے کی وجہ سے معاملے میں کنفیوژن بڑھ جاتا. اب میں اپنے موضوع سے بالکل ہٹ گیا مگر اس مسئلے کو میں بتا دوں. یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ طویل عرصے تک یہ مسئلہ بیان کیا جاتا رہا کہ پرائز بانڈ چاہیے. یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ بعض لوگوں نے سوال کی نوعیت کو بدل کے مختلف انداز سے سوال کیے اور اس انداز سے اور مسلسل کیے کہ آخر کوئی نے ان کے سوال کی روشنی میں اس کو حرام کر دیا. اس کے باوجود جب یہ مسئلہ بتایا گیا یہی کہا گیا کہ احتیاط کریں, ابھی صحیح فتویٰ نہیں آیا. اب اس مسئلے کا ایک پہلو واضح ہوا وہ میں بتا دوں کہ پرائز بانڈ اگر کوئی اس نیت سے خریدے کہ مجھے انعام ہی لینا ہے تو بہرحال وہی مسئلہ میں ابھی بھی خریدنا اور بیچنا حرام ہے. لیکن اگر کوئی بینک میں جو پیسہ رکھنے کی نیت بتائی ہے کوئی صاحب اس نیت کے ساتھ خریدتا دل میں خواہش اور تمنا ہے انعام کی لیکن خرید رہا ہے پرائز بانڈ, انعام مل گیا نکل آیا لے جو نہیں دیا انہوں نے جھگڑا نہیں کروں گا, مطالبہ نہیں کروں گا, کیس نہیں کروں گا, ہنگامہ نہیں کروں گا. اس صورت میں پرائز بانڈ کا خریدنا بھی جائز بیچنا بھی جائز. یعنی بینک کے ہاتھ نہیں کسی بھی آدمی سے خرید کے کسی دوسرے آدمی کو بیچ سکتے ہیں, بلکہ زیادہ قیمت پر بیچنا بھی جائز. 10 روپے کا پرائز بانڈ 10.5 کا بیچ نیت اگر وہی ہو جو بینک میں پیسہ رکھوانے کی نیت کہ خواہش تو ہے, خواہش الگ چیز ہے نیت الگ چیز ہے. خواہشات مطلب اس وقت ہماری کتنی خواہشیں کہ بھائی نماز اچھا پہ پڑھ لوں تو بہت اچھا ہے اور رات کی فلاں مسجد میں چلا جاؤں تو بہت اچھا. نیت نہیں ہے, دل تو چاہ رہا ہے بہت سی چیزوں کا, دل چاہنا ہے خواہش اور ارادہ کر لینا کہ انسان کرنا ہے یہ ہے نیت. دل تو انسان کا 85 چیزوں کو چاہتا لیکن اس میں سے ارادہ کتنی چیزوں کا کرتا. تو یہی مسئلہ بینک کے پیسے کا ہے کہ خواہش ہے دل چاہ رہا ہے کہ کچھ مل جائے مگر ارادہ یہ کیا ہوا ہے کہ بینک اگر نہیں دے گا تو جھگڑا نہیں کروں. یہی مسئلہ پرائز بانڈ کا, پتا ہے کہ اس پر انعام تو نکلتا ہے ملتا ہے وہ تو ملے گا یہ ہے خواہش, مگر ارادہ یہ ہے کہ اگر نہیں دیا مجھے جھگڑا فساد ہنگامہ توڑ کیس اپنا حق جتا کے لینا یہ میں نہیں کروں گا. اس صورت میں اجازت نہیں ہے آپ کوئی نہیں کہ خرید و فروخت جائز ہوگی اگر یہ نیت اور وہ نیت ہے تو خرید و فروخت حرام. جیسا آپ سوال دیں گے ویسا آپ کو جواب ملے گا. اور آپ انہیں پہلے بھی احتیاط واجب لگا کے منع کر رہے تھے اور احتیاط واجب کی وجہ سے ان کا مقلد کوئی صاحب کی طرف رجوع کرتا تھا. جب کوئی صاحب حرام کہیں گے تو انہیں کے مقلد کے لیے بھی حرام ہو جائے گا, ان کے یہاں جائز ہے تو یہاں بھی جائز ہو جائے گا. اب یہ ایک مسئلہ ہمارے سامنے آیا, ایک نیا مسئلہ لوگوں نے پوچھا اس لیے میں نے بتا دیا. تو یہ جتنے مسئلے ہیں کہ جو یہ پرائز بانڈ کا مسئلہ سنا اور مسئلے آپ نے سنے ان سب کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری وہ یہ کہ جب ہم معاشرے کو تیار کریں تو اب جہاں ذہن تیار کریں گے کہ تمہیں عمل کرنا وہاں پھر یہ فساد بیچ بھی ڈالنا کہ عمل کرنا ہے تمہیں شریعت کے دائرے میں رہ, شریعت کے دائرے میں رہ کر ہر ہر مسئلے کو پوچھ, اور وہاں پر ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہمارے سامنے پہ آتی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے کسی خیال کو کسی پر نہ ڈھونڈتے. کہ مثلا شریعت نے کہا ہے کہ پردہ ہو, اب پردے کے سلسلے میں ہم سمجھتے ہیں کہ فقط برقع ہے پردہ, فقط چادر ہے پردہ. یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں. نے کھلا بات پہلے ہی سے کہہ دی تھی تو وہ اعتراف کرتے ہیں, پہلے سے کہہ دی تھی تو آپ نے پہلے سے بتائی کیوں نہیں, اب کیوں آپ نے بتائی؟ تو میں یہ عرض کر دوں کہ امام نے ہمیشہ اپنے زمانے میں ایک طریقہ رکھا, وہ یہ کہ مسئلہ امام بتاتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے ماننے والوں پر زور دیں کہ اس مسئلے کو زمانے کے حالات کے مطابق دنیا کے سامنے وہ لوگ پیش کریں. اس ٹیم پر مثلاً نائٹرک ایسڈ جابر اپنے حیضان میں ایجاد کیا, اصول امام نے بتایا جابر کی کتاب کے مصر سے ذکیہ صاحب صاحب اس نے لکھا کہ قال سیدی و مولایا مجھے جو کچھ بتایا میرے سید و آقا نے بتایا. اب جابر جو امام ہے اسی چیز کو ایجاد کر کے دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں لیکن امام ایک طریقہ قائم کر رہے ہیں. اصول ہم بتائیں گے, شرائط ہم بتائیں گے, فارمولہ ہم بتائیں گے, عمل جو ہے کرنا. پانچویں امام کے زمانے میں یہ مسئلہ آیا کہ جیسے آج کی دنیا میں ہے اسلامی ممالک سارے کے سارے غلام ہیں ڈالر کے, جو ڈالر ہوگا وہی ہماری اکنامی ہوگی. پانچ امام کے زمانے تک یہی مسئلہ روم کا تھا کہ روم والوں کا سکہ اسلامی دنیا میں چلتا تھا. اب ان کے اختیار میں سب جب چاہے مسلمانوں کو غریب کر دے, جب چاہے امیر کر دے. پھر ایک اور بیچ میں مسئلہ کھڑا ہو گیا, خلیفہ پریشان ہو گیا کہ کیا کیا جائے. اسی ملک کی اکنامی اگر اس کے ہاتھ میں نہ ہو تو ملک کو غلام کیا کیا جائے. تب سے پوچھا, حل کسی کے پاس نہ تھا. آخر بات امام تک پہنچی, پانچویں امام تک, جہاں بکثر یہ واقعات ولادت و شہادت کی مجلسوں میں سنتے ہیں. امام نے کیا کیا؟ امام نے بتایا کہ صحیح حل ہے, اس کے سکے کو چھوڑو, اپنا سکہ خود بناؤ اور اس کی طرف دے دو. خیر یہ امام نے بتا دیا, لیکن کیسے بنایا جائے سکہ؟ اتنی آسان چیز بھی نہیں ہے. امام نے پورا پیپر ورک کر کے دیا کہ دیکھو یہ ڈھانچہ ہوگا, یہ ایک طرح سے ٹیکسٹائل یا کارخانہ لگاؤ, سکے کے ایک طرف یہ لکھو, دوسری طرف یہ لکھو, یہ اس کی ویلو رکھو. سب کچھ امام نے بتایا اور اس کے بعد یہ ساری تفصیلات حاکم کے حوالے کر دی. کارخانہ لگا کے سکہ بنانا تمہارا کام ہے, چاہتے تو امام بھی کارخانہ لگا سکتے. جب ساری تفصیلات بتا دی تو اس میں کیا باقی بچا؟ لیکن یہ طریقہ امام قائم کر رہے ہیں, اصول ہنستے لیتے جاؤ, ماحول اور زمانے کے مطابق اس کی عملی شکل تم بناؤ. اب امام کی کتنی ہی ایسی روایتیں, امام نے بیماریوں کے حل بتائے. ریسرچ کرنا ہمارا کام ہے, دوا بنانا ہمارا کام. اگر ہم توقع کریں کہ امام ہی پلیا بنا بنا کے ہمیں دے کے جاتے تو یہ ہماری حماقت تھی اور امام کو امام کے کام سے روک رہا. اور یہی چیز جو دنیا کی ان چیزوں کے بارے میں ہے, یہی شریعت کے بارے میں بھی اپنائی ہوتی ہے. میں نے جدید مثال اس لیے کی بات واضح ہو جائے کہ ایسے کیا تعداد امام بنا سکتے تھے؟ نہیں, اصول بتایا, بنوایا کسی اور. سکہ امام بنا سکتے تھے؟ نہیں, پیپر ورک پورا امام نے کیا, بنوایا کسی اور. یہ طریقہ, یہی مثلا جس طرح دباؤ کے بارے میں ہے, جس طرح ایجادات کے بارے میں. مولا کائنات کے کتنے ہی ایسے اقوال جس میں مولا نے بتایا کہ میں کس طرح سے بجلی پیدا کر سکتا ہوں. یہ ہماری بدقسمتی کہ ہم نے کبھی سوچا نہیں, سن کے سر دھن کے آگے بڑھ کر یہ سوچا ہی نہیں کہ اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ ہم یہی کام اپنی لیبورٹری میں کریں. ایک دو پانچ آدمی کے کرنے کا کام نہیں, پورے معاشرے کے کرنے کا کام. تعریف تو بہت ہوتی ہے, نعرے تو بہت رکھتے ہیں, خوشی تو بہت ہوتی, مگر اس پر کام کرنا یا ریسرچ کرنا. اب کچھ خیال پیدا ہوا, میری نالج میں ہے کہ امریکہ اور کینیڈا کی یونیورسٹیوں ہمارے کچھ نوجوان فقط ان دواؤں پر ریسرچ کر رہے ہیں جو کلام امام میں پائی جاتی ہیں. مگر دوا نہیں, اور بہت ساری چیزیں. جہاں تک امام نے کہا کہ میں چاہوں تو تمہیں بغیر کسی چیز کے ہوا میں اڑاؤں, اور امام نے پھر دو چیزوں کے نام لی, ان کے کیمیکل نیم کیا ہے, وہ کیا چیز ہے, یہ سب رہتی تو بعد والوں کا کام تھا, لیکن امام یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں. اور یہی چیز اگر دوسرے کاموں میں ہمارے اختیار میں نہ ہو, دوائی ہم بنا نہیں سکتے, ہوائی جہاز ہم بنا نہیں سکتے, اپنی ساتھی حیثیت سے ہر آدمی سوچے, تو یہی چیز شریعت کے بارے میں بھی چلتی کہ جس طرح ان چیزوں کے بارے میں اصول امام نے بتایا, چیز بنانا ہم پہ چھوڑو. یہی چیز دوسری چیزوں کے بارے میں, گانا حرام, امام نے کہا گانا حرام ہے, پابندی لگائی, تفریح جائز ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری کہ ہم بغیر گانے کے وہ فلمیں بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرتے کہ تفریح کا پہلو بھی ہو جاتا اور حرام سے بھی بچ جاتے, بجائے اس کے کہ ہتھیار ڈال دیتے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں. امام نے کہا پردہ بازی, مگر تین باتیں بتائیں, پردے سے مراد ایسا لباس تو جسم کو چھپائے, شہوت کو نہ بھڑکائے اور خلاف عبت نہ. بس یہ تین شرطوں کے ساتھ کوئی لباس بھی پہنو, یہ ہو گیا پردہ. برقع نہیں, چادر نہیں, گاؤن نہیں, کوٹ نہیں, امام نے کوئی چیز نہیں بتائی. اب یہ معاشرے کا فریضہ تھا کہ جس ماحول میں رہتا ان تین باتوں کا خیال کرتے ہوئے ایسے فیشن کا لباس دریافت کرتا کہ پردے کا پردہ بھی ہو جاتا اور اپنے ماحول سے وہ کٹنے بھی نہ پاتا. کراچی کا مسئلہ نہیں, لندن کا مسئلہ, نیو یارک کا مسئلہ, ٹورنٹو کا مسئلہ. یورپ کہتی ہے کہ یہ برقع پہن کے نکلے تو سارا معاشرہ ہمیں دیکھتا ہے کہ یہ کون سی نئی مخلوق آ گئی, اس لیے ہم پردہ ہی نہیں کریں. یہ امام کو سمجھائی نہیں گئے. اگر یہ برقع امام بنا کے گئے تھے تو بات ٹھیک ہے کہ ہم اس کی مخالفت کیسے کریں. امام اصول بنا کے گئے, اپنے ماحول میں دیکھنا تمہارا کام, اس اصول پر کیسے عمل کیا جائے. جس کی میں بہت ہی واضح مثال پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کروں. میں نے سوال جواب کا تھوڑا وقت لے لیا ہے تاکہ آپ بھی یہاں آئے تو آپ کا وقت ضائع بھی نہ ہو اور سوال جواب اس محدود بننے میں محدود ہوں گے. مثلاً میں ایک مثال پیش کروں کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ لندن اور امریکہ میں رہنے والے ہمارے بہت سے لوگ نماز پڑھنا جاتے تھے نہیں پڑھتے. خاص طور پر اپنے بیٹوں کو تو نماز پڑھوا ہی نہیں سکتے, کیونکہ بیٹے نے آنکھ وہیں کھولی یا کم سے کم ہوش وہاں سنبھالا اس نے, اب وہ خاص زندگی کا عادی ہو گیا. دیکھیے ہمارے لیے مسئلہ نہیں, لیکن جو اس ماحول میں رہا اس کے لیے وضو خانے کے چبوترے پر حکم بیٹھ کے وضو کرنا ناممکن, اور مسجدوں کے اندر ایسے ہی وضو خانے ہوتے نہیں کر پائے گا وہ وضو. ٹھیک ہے استحباب اپنی جگہ, مگر اس سے ایک واجب نہ چھوٹ جائے کہ میں وضو خانے کی بات نہیں کر رہا اور یہ چیزوں کی بات کر رہا ہوں. اب بتایا گیا اسے کہ نماز کی حالت میں پینٹ غلط ہے, پیجامہ ہی پہننا پڑے گا, تو ہر ایک اس قابل نہ تھا کہ اپنی پینٹ کے نیچے پیجامہ پہن کے چلتا یا پیجامے کو ساتھ میں رکھ کے چلتا وقت نماز میں اس کو بدلوں گا. اب یاد آ جائے گا شروع بعد میں جب ایک مذہبی لہر آئی اس کو کیا کیا نہیں اس کو حل کیا جائے. اب اس طرح حل کیا گیا کہ وہاں کی مسجدوں نقشہ بدلا گیا, مسجد مسجد آرکیٹیکچر میں تبدیلی لائی گئی, اس طرح کہ وہاں کے بچے اپنے گھروں میں جس طرح نہانے کے اور کھڑے ہونے کے اور ہاتھ منہ دھونے کے عادی, اسی انداز سے وہ دکانیں بنائے گئے, اسی لباس کے اندر نماز کا انتظام کروایا گیا, صرف تھوڑی سی تبدیلی کر دی. نتیجہ کیا ہوا کہ اس بچے یا جوان کے لیے اب نماز کوئی مشکل چیز نہ رہی. امام کے اصول کو ذہن میں رکھا, واجبات کو نہیں چھیڑنا, وہ تو لازم ہی لازم, لیکن باقی چیز ضروری نہیں کہ وضو خانہ اسی طرح بنے جس طرح ہماری مسجدوں میں, بلکہ خود ہماری مسجدوں میں کتنی تبدیلی آ گئی. پہلے ہندوستان کی ہر مسجد میں حوض ہوتا تھا جو آج ہی آپ کو ایران میں نظر آئے گا, مگر شہری زندگی کے رہنے والے کے لیے مشکل ہو گئے. تھوڑی تبدیلی کی گئی, نماز آسان بھی ہو گئی اور کسی حرام کسی واجب کی مخالفت بھی نہ ہونے پائی. یہ جو چھوٹے پیمانے پہ نکالیں کسی کو آپ بڑھائیے, گانا حرام ہے اچھی آواز تو حرام نہیں, ایسے طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں کہ گانا نہ ہو اور گانے جس تفریح کی طرح بھاگ کی دوڑتا فلم دیکھنا دوڑتا ہے اور نامحالہ گانا سنتا اس کے بغیر وہ تفریح آپ دے دیں. نماز واجب مگر کن مشکلات کی وجہ سے جو واجبات میں بھی نہیں وہ نماز کو چھوڑتا ہے یا مسجد میں جاتے ہوئے گھبراتا, وہ مشکلات آپ دور کر دیجیے. پردہ واجب مگر کس وجہ سے بہت سی عورتیں پردے سے گھبراتی اسے آپ تبدیل کر دیجیے. یہ وہ چیز ہے کہ امام نے تبلیغ میں ہم پہ ڈالی, ہم سے مراد اکیلے آپ سے اکیلا میں نہیں پورے معاشرے کے فکر کو اس طرح چینج کرنا کہ اصول امام سے لیے جائے اپنے ماحول کے مطابق اس پر عمل کیا جائے تاکہ کسی جگہ کسی کے لیے مسئلہ پیدا نہ ہو. ان لوگوں کی میں بات ہی نہیں کر رہا جن کو عمل کرنا ہی نہیں, ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو تیار ہو چکے ہیں لیکن ان عملی مشکلات کی وجہ سے گھبراتے ہیں جو شریعت میں نہیں ہے ماحول نے ان کے ذمہ ڈالتی ہے. اور جہاں اس میں تبدیلی کی گئی وہاں ہم نے دیکھا کہ ہمارے نوجوان مرد ہوں یا عورت سکھ کے مذہب کی جانب آئے, لیکن اس کے لیے بنیاد اس بات پہ ہوگی کہ یہ تبدیلیاں ہم کیسے کریں گے. تبدیلیاں اسی وقت کی جائیں گی جب فقہ کا بھرپور علم ہمارے پاس, ہمیں یہ پتا ہو کہ کس دائرے کے اندر ہمیں رہنا, ہمیں یہ پتا ہو کہاں تک آزادی ہے اور کہاں سے پابندی. ایسا بھی نہ کہ ہم یہ جدید زمانے کا خیال کرتے کرتے شریعت کے قوانین توڑنے لگے, پردے کو عام عورت کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے اصل حکم پردہ کو نظر انداز کر دیں, معاشرے کو جائز تفریح دینے کے لیے حرام کی منزل میں پہنچا دیں, نماز کو آسان بنانے کے لیے اس کے واجبات میں تبدیلی کر دیں. یہ ممکن نہیں جب تک کہ ہمارے پاس وہ حدود نہ ہو کہ ہمیں گھومنا ہے پھرنا ہے چھلانگے لگانا ہے مگر اسی دائرے کے اندر, وہ باؤنڈری ہے اسی کا نام فقہ, جسے روایت میں بھی کہا گیا ہم اللہ یا اللہ کی چراگاہ. جس طرح پرانے زمانے میں لوگ اپنے جانور چراتے تھے تو جانور بھاگنے نہ پائے ایک وہ باؤنڈری کھینچ دیتے تھے, فقہ کو کہا گیا یا اللہ کی چراگاہ کی وہ باؤنڈری ہے وہ حدود وہ باہر اس کا خیال کیا جائے. اور پھر جو میں نے بتایا اصول امام کے رکھ کے معاشرے کے حالات کو دیکھ کے تبدیلی لائی جائے, یہی تقاضا دین کا ہے, یہی تقاضا تبلیغ کا ہے, یہی ذمہ داری ہر مومن کی, اور اس کے لیے بغیر فقہ کی بھرپور تعلیم کے ممکن ہی نہیں. کیونکہ میں سب اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اتنے سارے مسائل جو آپ سنتے ہیں انہیں سن کے ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے ذہن میں بہت یہ خیال کریں کہ ہمیں عمل کرنا, نہیں مسائل اس لیے بتائے جا رہے ہیں اور اسی لیے بعض اوقات میں بہت ڈیپ میں چلا جاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی جو فقہ کی ان مشکلات میں پتا رہا کہاں تک آزادی اس کو ہم دے کر دین کی جانب جا سکتے ہیں. یہی ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اسی کا ہمیں خیال کرنا ہے اور اسی لیے فقہ سب سے اہم. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ یہ دو مہینے آج دن آپ ایسے بن کے رہ گئے کہ جس سے مجھے اکثر اپنی یہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے کہ لوگوں کو پہلے عمل کی جانب لایا جائے، یعنی زمین کو ہموار کیا جائے، پاکستان سے باہر جانا پڑتا ہے یا کراچی سے باہر، سب میں مسلسل تعطل ہوتا رہتا، جس کے لیے میں بعض اوقات شرمندہ بھی ہوتا ہوں اور معذرت خواہ. لیکن کیا کیا جائے، یہ ایک مجبوری بن کے رہ گئی اور اس مجبوری کا اب اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں کہ باقاعدہ کو ایام ادا کو تعطیل ہی کا ایک زمانہ قرار دے دیا جائے، کیونکہ آئندہ جمعے کو میں کراچی میں نہ ہوں گا، اس کے بعد والے جمعے کو بھی کراچی میں میری موجودگی نہ ہوں گی، اس کے بعد والے جمعے کو میں آ جاؤں گا، لیکن صرف ایک جمعے کے لیے، اور اس کے بعد پھر باہر جانے کا سلسلہ. اس اعتبار سے اب یہی اعلان مناسب ہے جو انشاءاللہ جمعہ نمازوں میں بھی ہو جائے گا کہ اب 8 ربیع الاول کے بعد جو پہلا جمعہ پڑے گا، چاہے وہ 8 ہی کو کیوں نہ پڑے، 8 ربیع الاول کے بعد چاہے وہ 9 ہی کو کیوں نہ پڑے، 8 کے بعد جو پہلا جمعہ پڑے گا اس جمعے سے 10 کا یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا. اور اب میری کوشش یہ ہوگی کہ اس درس کے نظام الاوقات کو بدل دیا جائے، 40 منٹ مسائل اور 20 منٹ تقریر، بلکہ 45 منٹ مسائل اور 15 منٹ تقریر بھی ہو جائے گی، کیونکہ میرا اندازہ یہ کہ اب آنے والے وہ ہیں کہ جن کی زیادہ دلچسپی فقہ کی جانب ہے اور زیادہ کمی بھی فقہ میں ہو جاتی ہے، مجالس تقاریر رمضان کے درس اس میں وہ کمی تو پوری ہو جاتی ہے جو آدھے گھنٹے کی تقریر میں ہو رہی، مگر فقہ کی کمی پوری نہیں ہو پاتی. تو انشاءاللہ اب انہیں لوگوں کے لیے یہ درس ہوگا جو فقہ سے دلچسپی رکھتے ہیں، کم سے کم 40 سے 45 منٹ مسائل بیان ہوں گے. یہ 8 ربیع الاول کے بعد پہلا درس شروع ہوگا، اس میں یہ آپ کے لیے نظام الاوقات دیا جا رہا. اور اگر کسی مجبوری کی بنا پر یا یہ کہ مصلحت کی بنا پر میں سفر میں آنے کے بعد باقی پورا ایام ادا یہاں گزارنے کا فیصلہ کرتا ہوں، تو پھر مسلسل اعلانات ہو جائیں گے جمعہ نمازوں میں اور سارادر کی مجالس میں، اور جن کو میں انفرادی طور پر جانتا ہوں ان کو یا آپ نے صرف جانتے ہیں وہ ان کو اطلاع کر دیں، پھر سفر میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو سکتا. بہرحال آج کی حد تک کیا بھیا میرا کا آخری پروگرام ہے، بجائے اس کے کہ میں ہر دفعہ آپ سے معافی مانگتا پھروں اور میرا کام ہی یہ بن کے رہ جائے، یہ زیادہ مناسب ہے کہ باقاعدگی دینے کے لیے سلسلہ قائم کرنے کے لیے وقفہ صحیح، مگر اس کے بعد باقاعدگی. اور ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر پورا پورا گھنٹہ مسائل فقہ کو دیا جائے، یہ آپ حضرات کے مشوروں پر منحصر ہے، کیونکہ میں جب آبان محسوس کر رہا ہوں کہ آپ اندازہ کریں کہ پانی سے نجاست پاس کرنے کے بنیادی مسائل اس سوا سال تک چلتے رہے، یہ کمی جو ہو رہی ہے جس کی وجہ سے فقہ میں نقصان. اور جیسا آج آپ نے تقریر کا پورا مرکزی خیال سمجھا کہ ساری بات یہ ہے کہ تقریر بغیر فقہ کے ممکن نہیں، دونوں تقریر اپنی ذات پر بھی اور معاشرے پر بھی، تو فقہ زیادہ اہم. اس کے ساتھ آج کی گفتگو ختم ہوئی، مسائل فقہ بیان بھی نہیں کیے گئے اور اب 2 مہینے کا وقفہ بھی ہو چکا ہے تقریباً، اس لیے سوال و جواب کا باقاعدہ وقت نہیں، لیکن جن کے سوال ہیں وہ قریب آ جائے، میں انشاءاللہ سب کو جواب دوں گا، گفتگو کروں گا. پروگرام آج کی حد تک ختم ہوا، ایک مرتبہ درود بھیج دے محمد والے
محمد.
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ جب میں نے جنات کو سنائی تو وہ تم سے اچھا جواب دیتے، اور جب میں آیت فبأی آلاء ربکما تکذبان پڑھتا تو وہ کہتے اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہم کی مجھے تیری ہی بات. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سورہ رحمان کو پڑھتا ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے. آشو بھی چشمے سورے کو پڑھ کر دم کریں تو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے. چیچک کے لیے سورہ رحمان کا عمل نہایت مفید ہے، جب چیچک ظاہر ہو تو ایک نیلا ڈورا لے کر سورہ رحمان پڑھنی شروع کریں، اور ہر سبھی آلات کمار دکھ کے باندھ پر ڈورے میں گرہ دے کر پوچھتا جائے، اور پھر اس ڈورے کو مریض کی گلے میں ڈال دے. مطلب براری کے لیے 11 مرتبہ اس سورے کو پڑھنا مفید ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.
اللہ یہ نہایت مہربان, اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی, اسی نے انسان کو پیدا کیا, اسی نے اس کو بولنا سکھایا.
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان.
سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں.
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان.
اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو.
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ.
اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو. اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی.
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان.
اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں میں غلاف ہوتے ہیں, اور انار جس کے ساتھ خوش ہوتا ہے اور خوشبودار پھول.
فبأي آلاء ربكما تكذبان.
تو اے گروہ جنوں, تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارد من نار.
اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آپ کی شعلے سے پیدا کیا.
فبأي آلاء ربكما تكذبان.
تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان.